بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. بڑا اسٹرانگ اسٹارٹ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جمپ اسٹارٹ. گاڑیوں کی اصطلاح میں آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ جب گاڑی خود نہیں چلتی تو دوسرے کی گاڑی کے ساتھ اس کی بیٹری کو جوڑ کے جمپ اسٹارٹ دیا جاتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے عام طور پہ رہنمائی نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انتہائی شدید انداز اختیار کر کے توجہ دلاتے ہیں. کوئی حروف مقطعات نہیں صورت کے شروع میں، عام صورتوں کی طرح جو مکی صورتوں میں ویسے آتے ہیں. قرآن کی بات نہیں، اللہ کی کوئی صفت نہیں، کوئی عمومی صورتوں کا جو انداز ہوتا ہے اس صورت میں آپ کو نہیں دکھے گا. اور بات کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الذین، اسم موصول جو دو چیزوں کے بیچ میں آتا ہے. کون الذین؟ اس سے پیچھے کچھ تھا نا، تو وہ کون سا تھا؟ سورۃ الاحقاف کے آخر میں فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا. پچھلی سورت کے فاسق مراد ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا میں. سورت کا ماحول تو ہم سمجھ چکے کہ کن حالات میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب صبر کرنے کا وقت گیا، اب دو ٹوک فیصلے ہوں گے. کن کے لیے؟ کافرو، جنہوں نے خود کفر کیا. کون مراد ہیں ادھر؟ اہل مکہ بھی مراد ہیں اور یہود مدینہ بھی مراد ہیں. خود تو کافر ہوئے، نہ مانا، حق کو قبول نہ کیا. تعلیم اور ہدایت جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے بھیجی گئی تھی ان تک، اس کو قبول نہ کیا. چلیں یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، لیکن وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا. صدو کا لفظ عربی گرامر کی روشنی میں لازم اور متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے. آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ صدو کا ایک معنی کیا ہے؟ کہ خود رکے، اور دوسرا معنی ہے کہ دوسروں کو روکے. خود رکنا تو بالکل واضح سمجھ آتا ہے کہ کسی کو دعوت دی، وہ کہتا ہے نو تھینکس، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کیجئے. لیکن دوسروں کو دین کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے کی کیا صورتیں؟ نمبر ایک، کسی کو زبردستی ایمان لانے سے روک دیا جائے. مکہ میں ایسا بہت ہوا. مالک جو تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو دین سے روکا، شوہروں نے اپنی بیویوں کو ایمان لانے سے روکا، ماں باپ نے اپنی اولادوں کو دین قبول کرنے سے، اسلام لانے سے روکا. اور اس طرح کی آج بھی صورتحال ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ زبردستی روکتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں وہ کر دوں گا. دوسری صورت ہوتی ہے روکنے کی، کہ ایمان لانے والوں پر وہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں کہ ان کا ایمان پر قائم رہنا باقی نہ رہے، اور دوسروں کے لیے ایسے خوفناک حالات میں ایمان لانا مشکل ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ستاؤ ایمان لانے والوں کو کہ کچھ جرت نہ کریں. آج آپ اس ایمان لانے کو اللہ کی کتاب پڑھنے اسی سے سمجھ لیں. الحمدللہ مسلمان گھر ہیں، جدی پشتی مسلمان لوگ ہیں، لیکن ان خاندانوں میں جہاں کے قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے کا رواج نہیں تھا، ان سے جو خواتین آتی ہیں آج کے دور میں کچھ مختلف حالات سے دوچار نہیں ہوتی، تو بعض لوگوں کی پالیسی کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کی بات کر دو کہ ان کو مزہ آ جائے، خوب چکھائیں گے ان کو مزہ. یہ دوسری صورت ہے، اس میں آپ کئی لمبی ڈیٹیلس بھی کر سکتے ہیں جس میں مذاق اڑانا اور یہ سب کچھ بھی آئے گا. تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ کہ دین سکھانے والوں کے خلاف وسوسے ڈال دو. پروپیگنڈے، شوشے، بدگمانیاں، ان کی یہ نیت، یہ سوچ کے آئے، ان کا یہ خیال ہے، اس نبی کو تو لیڈر بننا ہے، اس کو تو خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے. اس طرح سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے، وسوسے ڈالتے کہ لوگ اس دین سے ہی بدگمان ہو جائیں. آج کے دور کا یہ شوشہ، آج اہل کفر کی کوششوں کا رخ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام سے اس طرح روکیں کہ ان پہ نام آئے کہ یہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ہاں، نبی کی ذات کو پلیوٹ کر دو اور اسلام کو اتنا سخت کر دو کہ بس لگے کہ مشکل ہے. دیکھیے کہ ہر دور میں مختلف طرح کے لوپ ہولز ہوتے ہیں نا. آج کے دور میں الذین کفروا نے لوگوں کو اسلام سے روکنے پہ تین محاذوں پہ بہت کام کیا. سب سے پہلا ان کا محاذ جو تھا وہ کہہ کہ مسلمانوں کو احساس دلاؤ کہ تم بڑے بیوقوف لوگ ہو، تم جب اسلام پہ عمل کرو گے تم بیوقوف لوگ ہوگے، مسلم کپڑے پہنو گے تم بہت بیوقوف لوگ ہوگے، مسلم عورت مسلم حجاب پہنے گی بڑی بیوقوف لگے گی، یعنی پٹی فیلنگس بڑے غریب کر کے دکھایا انہوں نے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ اسلامی کپڑے پہن کے باہر نہیں جا سکتے یہ سوچ کے کہ نہیں ہم برے لگیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے سورۃ آل عمران میں لکھایا تھا۔ دوسرا لوپ ہول الذین کفروا نے صدوا عن سبیل اللہ کے لیے جو اختیار کیا وہ ہے انہوں نے مسلم وومن کو استعمال کیا، عورت کو احساس دلا دیا کہ اسلام نے تمہیں بہت اپریس کیا، مسلمان بہت مارتے ہیں بہت کوٹتے ہیں اور تمہیں ہم پناہ دیں گے، آؤ ہم تو تمہیں چرچ میں کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دیں گے۔ اس قسم کے حالات کر دیے کہ جہاں مسلم وومن کا خیال آتا ہے پٹی وومن، سلی وومن، ناک پوچھتی ہوئی، برقعے کے پلو سے شیشے کا ناک صاف کرتی ہوئی اور غریب دھتکاری بھی عورت ذہن میں آتی ہے، اور جہاں آپ کسی غیر مسلم عورت کا سوچے تو کندھے اچکاتی بال اڑاتی بہت زیادہ فیشنیبل الٹرا ماڈ عورت کا امیج ہمیں دے دیا گیا۔ تیسرا کام جو آج کے دور میں ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، ان کو رنگیلا رسول کہہ دو اور ان کو کئی شادیاں کرنے والا کہہ دو۔ حضرت عائشہ کی شادی پہ مکہ والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، حالانکہ تب تو آپ دشمنوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، نہ ابو بکر کو اعتراض تھا جنہوں نے بیٹی دی۔ آج دور سے عائشہ کے محبت کرنے والے یہ اعتراض اٹھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو 8-9 سال کی بچی کو اتنے بڑے عمر کے شخص سے بیاہ دیا گیا، کیوں عائشہ نے آپ کو پیغام دیا، ابو بکر نے کوئی کمپلین کی؟ اور اتنی دشمنیوں کے باوجود ایک جملہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی شادیوں پہ نہیں بولا تھا، کیونکہ اس دور کا رواج تھا۔ ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان کی باتیں نہیں محسوس کر سکتے، امریکہ میں رہنے والے یہاں کی نہیں سوچ سکتے، تو ہم آج کے دور کے لوگ کہاں 1400 سال پیچھے کے حالات دیکھے۔ تو لہٰذا ہر دور میں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے، اس طرح سے کام کیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہوتا ہے کہ ان پہ ترس کھاؤ، ہائے اب تم یہ کرو گی بہت مشکل ہوگا۔ دیکھیے کہ ایک تو نا اللہ زینا کفر ہو جو روکتے ہیں صدو عن سبیل اللہ، ایک اللہ زینا آمنو بھی بہت سارے ہیں جو صدو عن سبیل اللہ، پوچھ کے تو دیکھیے، یہ کر لو سوچ لو پھر، کمٹمنٹ بہت ہے، دیکھ لو پھر کہاں کھاؤ گے، بچوں کے رشتے کہاں گے، اچھا یہ گھر چھوڑ دوں، نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا، پھر کرو گے کیا، پھر بچوں کی پراپرٹی۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں اللہ کے راستے سے روکنے والے غیروں سے زیادہ ہم اپنے لوگ ہیں، ہم تو پیئر پریشر میں آنے لگتے ہیں، ہم فیملی پریشر میں آنے لگتے ہیں، لوگ اتنا آپ کے اوپر ترس کھائیں گے کہ حیرت ہوگی۔ کل بھی کوئی شیئر کر رہا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک نیکی کی نیت کی، نیکی سے مراد یہ کہ برائی سے رکنا بھی تو ایک نیکی ہے نا، کہ ہم اپنے گھر کو پاک کر لیتے ہیں، جب ہم پے نہیں کر سکتے تو ہم بیچ دیتے ہیں، تو اب جو ناسخ بن کے لوگ ان کے پاس آ کے ان کو محبت کے اظہار کر رہے ہیں کہ عقل ہے، ہوش ہے، بچوں کی پراپرٹی ہے اور یہ اور وہ، میں اس وقت کسی اس موضوع میں نہیں جا رہی، نہ آپ کو جانے کی اجازت دوں گی ذہنی سطح کے ساتھ بھی، لیکن یاد رکھیے کہ اپنے بن کے ڈستے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے شیطان آتا ہے، اس کے ناک سے دھواں نکل رہا ہے، سر پہ آگ لگی ہوئی ہے، اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑی خوفناک شکل میں آ کے کہہ رہا ہے رک جاؤ اللہ کے راستے سے، اس پہ بگ کراس لگا دیں۔ جیسے ڈینجر کا سائن ہوتا ہے نا، شیطان کبھی اتنا خوفناک بن کے نہیں آتا، بلکہ صدوا عن سبیل اللہ کے لیے تو وہ اپنوں کے روپ میں آتا ہے، وہ پیاروں کے روپ میں آتا ہے، لوگ محبتوں کے رنگ میں آ کے اللہ کے راستوں سے روکنے لگتے ہیں۔ مکہ والوں نے بھی کوششیں کی، مدینہ والوں نے کی، اور آج پوری دنیا والے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک چوتھا اس میں اللہ کے راستے سے روکنا کیا تھا کہ کفار اپنی اولادوں کی تربیت اور پرورش اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی آئندہ نسل کے لیے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافر ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں، تعلیم سے، تربیت سے، ماحول سے، رسم و رواج سے، تعصبات کی وجہ سے دین حق کو پھیلنے میں اتنی رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ختم ہو جائے، اللہ کرے یہ دعوت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ادل اعمالہم، اللہ نے ان کے بھی عملوں کو برباد کر دیا، یہ اللہ کے راستوں سے روکیں گے یہ کہاں بچیں گے۔ دیکھیے ادل کا لفظ دیکھیں نا، تو اس میں اگر پیچھے والے لفظ کو ساتھ لیں تو بنتا ہے کہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور دلالت ادل اگر اس لفظ میں دیکھیں تو مراد کیا ہے کہ گم کر دی اللہ نے، ضائع کر دی اللہ نے۔ جیسے سیدھا چلتے چلتے آپ راستہ ہو جاتا ہے نا آپ سے، روڈ چھوڑ کے آپ دوسری روڈ پہ چل پڑتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ان کے اعمال رائے گاں کر دیے۔ اب اس کی کیا صورتیں؟ پہلی بات یہ کہ انہوں نے حق کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کی، اللہ نے وہ کوششیں ضائع کر دیں، ان کے سارے پول کھول دیے۔ خندق کے موقع پہ انہوں نے کیا کچھ نہ کیا، اللہ نے ان کی اس کوشش کو ضائع کر دیا۔ مکہ والوں نے تشدد کی بہت ساری کوششیں کی، اللہ تعالیٰ نے وہ کوششیں ناکام کر دیں۔ پھر یہود کی سازشیں بیکار کر دیں، جو جتن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کی صورت میں کیے اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے، جو منصوبے بنائے وہ سارے ناکام ہو گئے۔ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، ان کے سب کے ساتھ یہی ہوا۔ قدم قدم پر ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کی ہر تدبیر الٹی پڑ گئی۔ وہ جتنی اسلام کی شمع کو بجھانے کی پھونکے مارتے تھے، اتنی اسلام کی شمع جو تھی وہ ابھر آئی۔ آپ دیکھیں کہ پھونک اگر ہلکی ہوتی ہے نا تو موم بتی اور تیز بھڑکتی ہے، بہت تیز پھونک چاہیے ہوتی ہے شمع کو بجھانے کے لیے۔ اسلام کا نور تو اللہ نے چلایا، آگے ہم پڑھیں گے آپ قرآن پاک میں آ رہی ہے وہ آیت کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور سورہ توبہ میں بھی آپ لوگ وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے کہ وہ لِيُطْفِئَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نور اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، حالانکہ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو اور مشرکوں کو یہ چیز بری لگے۔ تو انہوں نے سب کچھ کوشش کیا لیکن اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ تھا ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم لیجیے دَلَّ أَعْمَالَهُمْ کا، اور وہ کیا ہے کہ جو ان کے کچھ اچھے عمل تھے بھی، حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی مہمانی، مروت، صلہ رحمی، ان کے اچھے اخلاق، بہادری، سب ضائع ہو گئے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ایک انسان کی صرف ایک چھوٹی سی برائی اس کی ساری نیکیوں پہ پانی ڈال دے۔ کیا انسانوں میں آپ نہیں کسی ایسے انسان کو جانتے کہ اس میں 10 خوبیاں ہوتی ہیں، صرف ایک اس کی برائی اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے آپ اس سے دور ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کفر والوں کو، خراب کام کرنے والوں کو یہ سزا دیتا ہے کہ وہ جو نیکیاں تھوڑی بہت کرتے بھی نا وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے تو دین کے نام پہ ایک رنگ رونق والا دین تو دکھتا ہی ہے، بعض دفعہ روح نہیں ہے، بیکار قسم کے مشغلے ہیں، نمازیں بھی ہیں لیکن دلوں میں بت سجے ہوئے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے جو عمل ہیں اس کو ضائع نہ کرے۔ یہ دوسرا معنی تھا، دہرا دیتی ہوں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ اسلام سے روکنے کی ساری کوششیں ان کی ضائع ہو گئیں۔ دوسرا کیا تھا؟ کہ ان کے اپنے نیک اعمال جو کچھ تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ تیسرا ایک مطلب بھی نوٹ کیجئے گا کہ راہ حق سے روکنے اور اپنے مذہب کو عرب میں زندہ رکھنے کی کوششیں جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کر رہے تھے، اللہ نے وہ ساری ضائع کر دیں۔ آج بھی دیکھیں کفر اور اہل کفر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کتنا کرسچینٹی کی تبلیغ پہ، ایتھیزم کو ترویج دینے میں شیطانی کام کرنے والے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ جو میڈیا کو دیکھ لیجئے، جو ان فحاشی اور یعنی پھیلانے کی کوششیں، لیکن یاد رکھیے اللہ مالہم، وقت آنے والا ہے۔ اب اسلام کا دور آ گیا، فیشن بدلتے ہیں نا، رواج بدلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ان کی ساری گناہ کی کوششیں اتنی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر رہا ہے، کیونکہ قل جاء الحق وزحق الباطل، کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جانے ہی والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کے لیے اس میں ایک تسلی کی بات بھی ہے کہ اگر ہم حق کے لیے کوششیں کریں، حق اپنی ذات سے لے کے اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی برادری اور اپنے معاشروں میں اس دنیا کے اندر لانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ مستقبل پھر حق کا اچھا ہے اور باقی ساری کوششیں اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ اس کے برعکس دوسرا رویہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے آئے ساتھ اس کے جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ کفرنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے دور کر دی ان کی برائیاں اور سوار دیا ان کے حالات کو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ایک دوسرا کردار، پوری صورت میں یہ دو ہی کردار ہمیں دکھیں گے، ایک طرف کفر اور اسلام سے روکنے والے، ان کی کوششیں اور ان کی کوششوں کا ضائع ہونا۔ اب اس کے مقابلے پہ دوسری طرف کون ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ بات اتنی بھی کافی تھی، قرآن پاک میں بہت جگہ اس کا تذکرہ آتا ہے، لیکن عمل الصالحات کے ساتھ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، کیا اس کی ضرورت تھی؟ قطعاً ضرورت نہیں تھی. الذین آمنوا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کتاب پر، وہی جو ایمان کی پانچ باریک چیزیں، ان پر ایمان خود ہی آتا ہے. لیکن نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانا، اس کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ تعریف کی گئی کہ کفار جتنا آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں اللہ اتنا آپ کا نام لانا چاہتے ہیں. اور ماں نزل علی محمد کی بجائے یہ بھی کہا جا سکتا تھا وآمنوا بالقرآن، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اکثر کہ نبی پر تو صرف قرآن نازل ہوا، تو بما نزل علی محمد میں حدیث کی حجت بھی ہے، اس کو حجیت حدیث کہتے ہیں. آج کے دور کا یہ ایک اور شوشہ نیا ہے کہ قرآن کو مانو. بس جی، حدیثیں پتہ نہیں کس نے لکھی، بعد کی لکھی، ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں، غلط ہیں کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، وہ ہے کہ نہیں، تو اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے. پیچھے ہم بہت جگہ یہ بات کر چکے کہ جب ایک انسان حدیث کو نہیں مانتا تو اس کا دین کیسے بگڑ جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرنے والے ہی اصل میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. تو لہٰذا پورے دین پر ایمان لانے والے مراد ہیں، صرف کوئی ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں پڑھتے، پک اینڈ چوز نہیں ہوتے کہ یہ اچھا لگ رہا ہے یہ مان لیں گے، یہ اچھا نہیں لگتا یہ نہیں مانیں گے، بلکہ ان کا حال کیا ہے کہ وہ پورے کے پورے دین پہ عمل کرتے ہیں. خود سے پوچھئے، کیا میں بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتی ہوں؟ ہمارا ایمان کیا صرف علی محمد پہ تو نہیں؟ ہائی لائٹ کیجئے لفظ نزلا کو، یہ مجھول بھی ہے، ایکٹیو نہیں، پیسیو وائز ہے. ایک ہوتا ہے نازلا، ایک ہے نزلا. نزلا میں کیا ہے کہ نبی کے اوپر بھی کسی نے نازل کیا، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ نبی نے جو شریعت ہمیں دی وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ ہے وہ رابطہ جو اس دین کا اللہ سے لے کر ہم تک جڑتا ہے، کہ نبی نے جو شریعت دی، جو نماز کے احکامات، جو پردے کے، جو سود کے، جو حج کے، جو زندگی کے معاملات کے دیے، وہ خود نہیں دیے، وہ مجبور تھے، مختار کل نہیں تھے اللہ کے نبی، کیونکہ مختار کل اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتا. ایک موقع پہ اس نبی نے صرف اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے شہد کو حرام کرنا چاہا تو پوری صورت نازل ہو گئی کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ. تو نزلہ پہ غور کیجئے. آج جس کو دین کا کوئی مسئلہ ہضم نہ ہو، جس سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے، اے اللہ سارا دین میں کر لیتی ہوں عمل، یہ نہیں ہو رہا، آپ پلیز میری مدد کریں، کیونکہ آپ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. یقین کریں آپ کا دل کھل جائے گا. اگر کوئی برائی اپنی نہیں چھوڑ پا رہے، سیدھا ڈائریکٹ اللہ، مت کسی کے پاس جائیں، کوئی کنفیس نہ کریں. اسلام میں کنفیشن نہیں ہے کہ آپ جا کے پریسٹ کے سامنے پہلے تو $500 رکھیں ہاتھ پہ اور پھر کہ یہ گناہ ہو گیا، میرے دل کا بوجھ دور کر دو، مجھے معاف کر دو. اسلام میں پارڈن بکتی نہیں ہے، یہ سراسر بندے اور رب کا تعلق ہے. ہم سب یہاں قرآن پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کی حالت صرف اللہ کو پتہ ہے، کون ریاکاری کے لیے پڑھا رہا ہے اور کون اخلاص سے پڑھ رہے ہیں. اس لیے کوئی ججمنٹل نہ بنے. اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا مذہبی طبقے کو کہ لوگوں پہ انگلیاں اٹھاؤ، تم یہ کرتے ہو، تم یہ پہنتے ہو، تم یہ کھاتے ہو، تمہاری زندگی یہ ہے. وہ اوپر بیٹھا جس نے کہا، لیکن یہ بتا دیا کہ الحق من ربہم، حق تو رب کی طرف سے آتا ہے. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے دامن ایمان کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں سونا چاندی ہیرے جواہرات نہ بھی ہوں، لیکن جن کے پاس ایمان کی وہ دولت ہے، اور وہ کیا کہ انہوں نے ٹیڑھے راستوں کو چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کر لیا، جنہوں نے اپنے اعمال کو اللہ کی رضا سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈال لیا. یہ ہے بہت بنیادی چیز عمل صالح کی. ہر عمل سے پہلے 5 سیکنڈ دے کے خود سے پوچھ لیا کریں، کیا میرا یہ عمل صالح ہے؟ دو شرطیں، اخلاص اللہ کے لیے کر رہی ہوں، کوئی ریا، کوئی دکھاوا، کوئی دنیا کا کوئی فائدہ، کوئی کسی سے کچھ لینا دینا تو نہیں، اور دوسری بات ہے کیا طریقہ نبی کا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو الحمدللہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی کوششیں، ان کا اخلاص، اس میں قطن گنجائش نہیں. خرابی جہاں آتی وہ طریقہ محمدی میں آتی ہے، سنت نبوی میں آتی ہے. تو فرمایا قبولیت کے دو راستے ہیں، اللہ کے لیے اور نبی کے طریقے سے. کوئی یہ کہہ دے نا کہ یہ عمل اللہ کے رسول کے لیے میں کر رہی ہوں تو بھی ٹھیک نہیں. کوئی مجھے کہہ دے کہ یہ کام تو جی ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، مت کیجئے، ضائع ہو جائے گا. میری خوشی کے لیے کسی نے کرنا ہے بالکل نہ کرے، میرے سامنے کرنا ہے بالکل نہ کرے. کیوں؟ کہ یہ تو اللہ کے لیے ہوگا. یہ دو کام کریں گے ملے گا کیا؟ کف فرن ہم سیدی آتے ہیں، اللہ نے دور کر دی ان کی برائیاں۔ ترجمہ یہ ہے، حالانکہ یہاں مفہوم کے اندر دور کرے گا اللہ ان کی برائیاں، لیکن مستقبل یا حال کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے بات کو واضح کیا۔ فکر نہ کرو، ایک دفعہ تم اللہ کے راستے میں نیکیوں کا دل لے کر تو آؤ، اپنی کوششیں کرو برائیوں کو چھوڑنے کی، نیکیوں کو اپنانے کی، گویا کہ میں نے دور کر دی تمہاری برائیاں۔ سیئاتکم، تمہاری ساری گندگیاں میں نے دور کر دی۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی پھر دو مختلف صورتیں ہیں۔ پہلے تو لفظ سیئاتن کو دیکھ لیں، سیئات سیئاتن کی جمع ہے، سو سی، برا لگتا ہے نا کوئی چیز، تو سو کا لفظ ہم پیچھے پڑ چکے، سیاہ کو بھی سو کہتے ہیں، یہ سارے معنی ہیں۔ یعنی گناہ سیاہ ہوتا ہے، گناہ دل کو کالا کر دیتا ہے، گناہ دل کے اوپر کالے کالے دھبے ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے سیئات کو دور کرتا ہے؟ پہلی صورت اس کی کیا ہے کہ جو پہلی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ان کے ان گناہوں پر ان سے کوئی باز برس نہ ہوگی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے سیئات کو دور کرنے کا؟ کہ ان کے عقائد اور خیالات میں، اخلاق اور اعمال میں جو برائیاں تھیں اللہ ان سے وہ دور کرتا ہے۔ ان کے ذہن بدل گئے، ان کی سوچ بدل گئی، ان کے عقائد اور خیالات بدل گئے، ان کی عادات بدل گئیں، ان کی خصلتیں بدل گئیں، ان کی سیرت اور ان کا کردار بدل گیا، ان کے اندر سے جاہلیت نکلی، اس کی جگہ ایمان نے لے لی، بد کرداریوں کی جگہ عمل صالح آ گیا، وہ ایک نئی شخصیت بنے۔ اور حقیقت میں آپ اس معنی کو لکھ سکتے ہیں کہ ان کی برین واشنگ ہو گئی، ان کا گندا برین واش ہو گیا، ان کی گندی سوچیں واش ہو گئیں، ان کی گندی آنکھیں واش ہو گئیں، ان کے گندے کان واش ہو گئے۔ اور اس طرح سے اللہ پاک کرتا ہے کہ کل تک جو گناہوں کو دیکھ کے، سن کے، بول کے لذت آتی تھی، اب وہ نیکیوں کی آتی ہے۔ اس وقت پھر انسان کو مزہ آتا ہے کہ واقعی میرے اللہ تو نے مجھے اتنا بدل دیا۔ اس کے ساتھ پھر انسان زندگی کو انجوائے کرتا ہے۔ آپ اس کو گھر کی گندگی کو صفائی میں کرنے کا مفہوم دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے کے دامن سے گناہوں کے دھبے مٹاتا ہے تو بندے کو بالکل ویسی فیلنگ آتی ہے جیسے گندے گھر کو صاف کرنے کے بعد آپ کے دل میں آتی ہے۔ کیا فیلنگس آتی ہیں؟ میں نے دیکھا کہ آپ کا گھر گندا ہوتا ہے نا تو آپ کے کپڑے بھی گندے رہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کام بھی نہیں کریں گے سستی کے مارے ہوئے، یہ نہیں وہ نہیں۔ آپ ایک دفعہ اپنا گھر صاف کر کے دیکھیں، صاف کپڑے نہا کے دیکھیں، اپنے آپ کو صاف کریں، کنگھی کر کے دیکھیں، آپ ایک چھوٹا سا قطرہ بھی کپڑوں پہ گرے گا تو آپ کہیں گے نہیں ابھی تو کپڑے بدلے تھے۔ اور نیکیاں کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گناہوں کے کلاٹس جب دل میں بھر جاتے ہیں نا، نیکیوں کو دل ہی نہیں چاہتا، سستی، ہمت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں ارادے، نیتیں بار بار بدل جاتی ہیں۔ یہ تو پہلا درجہ ہے نا، اگلا حال دیکھیں اس سے بھی پیارا ہے۔ پہلے درجے پہ کفران ہم سے یہ آتے ہیں، پچھلے دھبے صاف کیے، جاہلیت کی گندگی، رگرٹ، برائی سب دور کی، اور اب اسلح بالہم، اور اب ان کے حالات کو سنوار دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بھی پھر دو مطلب ہیں۔ ایک کیا، پچھلی حالت کو بدل کر آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح راستے پہ لگا دیا، ان کی زندگیاں سنور گئیں، ان کے معیار بدل گئے، ان کی پسند اور ناپسند کے زاویے بدل گئے، ان کے معمولات بدل گئے، ان کی خرید و فروخت بدل گئی، ان کے کریڈٹ کارڈ کے بل پہ جو نام لکھے آتے ہیں وہ بدلے گئے، کل کہاں پیسہ لگتا تھا اب کہاں لگتا ہے، کل کہاں وقت لگتا تھا اب کہاں لگتا ہے، یعنی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی تو بڑا ہی پیارا، اصلح بالہم میں، اور وہ کیا کہ جس کمزوری اور بے بسی میں یہ تھے اور مظلومی کی حالت میں وہ دین کے آغاز کے دنوں میں تھے، ہر بندہ ہی یوں دیکھتا تھا کہ اس کا تو دماغ ہی پھر گیا، اس کو ہو کیا گیا، اس کس کی باتوں میں آ گیا، گھر والے بھی پریشان، شوہر بھی پریشان، بیوی بھی، رشتہ دار بھی۔ اللہ نے ان کو ایسے حالات سے نکال کے باعزت کر دیا، وہی لوگ جو کل اسلام پہ، دین پہ آنے پہ باتیں کرتے تھے، اسے کیا ہو گئے؟ وہ کہنے لگے نہیں، اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا، نہیں یہ ٹھیک ہو رہی ہے، اس کی سوچ ٹھیک تھی۔ اور یاد رکھیے یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم نیا نیا راستہ بدل رہے ہوتے ہیں نا، بڑے خطروں میں ہوتے ہیں، بڑی احتیاط سے راستے بدلنے چاہیے۔ حادثہ جو ہوا چند دن پہلے یہاں ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ، صرف لائن بدلتے ہوئے ہوا نا، 19-20 کا فرق ہو کے گاڑی ٹکرا گئی نا، جب ہم دنیا کی زندگی دنیا والوں میں رہتے جیتے ہوئے دین کی طرف آتے ہیں، یہ کتاب حقیقت میں ایک نیویگیٹر ہے، یہ کتاب ایک انڈیکیٹر ہے کہ اب تمہیں اپنا راستہ سیدھا کرنا ہے۔ لیکن میں وہی بات آپ کو کہوں گی جو پہلے بارے سے آپ کو کہتی آ رہی ہوں، سوچ سمجھ کے راستے بدلیں، دوسروں پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں، گھر والوں کو کچھ اس طرح کے فتوے نہ دے دیں کہ آپ تو ساری جہنمی، اب ہم آپ کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، آپ بھی ان کے لیے ہدایت کا انتظام کریں۔ چھوڑنا کتنا آسان ہے، راستہ بدلنا بہت آسان ہے، راستے کی مشکلات کو ہٹانا، کسی ایک کو بھی تو جہنم سے بچانا، کہ ہم نے خود اکیلے جانا ہے جنت میں، دوسروں کو جہنم میں بھیج کر خود جنت میں جانا واللہ ہی بڑا آسان ہے۔ ساری دنیا کو جہنم کا فتویٰ دے کے آپ جنت میں پہنچ جائیں، کیا کریں گے ایسی جنت میں جا کے، وہ نہ اپنے ہیں نہ پیارے ہیں۔ تو اصلح بالہم میں اصلاح ہے، پھر وہ اپنے گھروں کی اصلاح کرتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، وہ اپنے شوہروں کو چھوڑتے نہیں ہیں، جوڑتے ہیں، وہ ان کی اصلاح چاہتے ہیں، وہ گناہگاروں کو دھمکیاں دیتے ہیں جب موقع آتا ہے، لیکن حالت کیا ہے کہ دھمکی اس لیے دینی ہے کہ یہ اپنی حالت بدل لے۔ دیکھیے ڈاکٹر جا کے ایک دم کسی کی ٹانگ کاٹ کے رکھ دے، ساری زندگی کوشش کریں گے ٹانگ دوبارہ نہیں جوڑے گی، عقل مند ڈاکٹر کہتا ہے کہ جہاں بینڈیج کی ضرورت ہے بینڈیج لگائے، جہاں مساج چاہیے وہاں مساج کرے گا، جہاں دوا کھانی ہے آخری حل ہے کاٹ دو۔ جب ہم دین پہ آ کر ایک دم جوش میں آ کے کٹا کٹی پہ آ جاتے ہیں تو دین کو بدنام کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دین پڑھتی ہیں عورتیں تو ان کو اب شوہر ہی اچھے نہیں لگتے، یہ دیکھو دین پہ آئے شوہر ان کو بیویاں ہی اچھی نہیں لگتی۔ نہیں، اصلح بالہم، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں اس کو کیسے محسوس کر رہی ہوں، شروع سے جو آپ کو مثال دی صفائی کی، پہلے آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں، ساری چیزیں صاف ستھری ہو گئیں، آخر میں کیا کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کرتے ہیں کہ نہیں، سپرے کرتے ہیں نا، فریگرنس، کوئی خوشبو لگا دی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جب گناہوں والا دامن لے کے آتے ہیں نا تو شروع میں اللہ پہلے موٹی موٹی صفائی کراتا ہے ہماری، یہ کینہ نکالو، یہ حسد نکالو، یہ بغض نکالو، یہ کن مصیبتوں میں پڑے ہوئے، چھوڑو چھوڑو یہ گندی گندی چیزیں، آہستہ آہستہ وہ سب کلاٹ نکلتے ہیں تو اب عادت ہو جاتی ہے، اب کہتے ہیں اور بھی تو کچھ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ خوشبو کراتا ہے، پھر اخلاق اچھا لگتا ہے، پھر تقوی اور بڑھتا ہے۔ پیچھے مثال دی تھی نا کہ جیسے کسی کی پے بڑھتی ہے تو اس کا رہن سہن بڑھتا ہے نا، چھوٹی گاڑی کی جگہ بڑی گاڑی، پرانی کی جگہ نئی گاڑی، کپڑے اچھے ہونے لگتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی یہ ماشاءاللہ انکریمنٹ پہ اب ان کی پے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح جب تقوی دن بدن بڑھتا ہے نا تو عام وقتوں میں جو نمازیں دیکھیں اچھی لگتی تھی، پھر بندہ کہتا ہے یہ تو سارے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کی فطرت میں ٹو بی پرومیننٹ، میں نے پرومیننٹ ہونا ہے۔ ہم جب فطرت کو داغدار کرتے ہیں نا تو یہ چیز ہم ڈھونڈ لیتے ہیں فیشن شوز میں جا کے، کیٹ واک کر کے کہتے ہیں مجھے پرومیننٹ کرو، مس ورلڈ بناؤ، مس لیڈی بناؤ، فلاں بناؤ، فلاں بناؤ، کپڑے پہن کے شادیوں میں سارا مقابلہ مس ورلڈ بننے کا نہیں ہے۔ جو ہی سوچ بدلتی ہے نا، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ مومن کی یہ سوچ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیوں ابو بکر اور عمر کا مقابلہ ہوتا تھا، کیوں ابو بکر کی نیکیوں پہ عمر کی نظر ہوتی تھی، آج تو ابو بکر سے زیادہ ہی کر کے آؤں گا، یہ تھا اصلح بالہم، اور یہ پسندیدہ ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو نیکیوں میں رغبت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تمہیں اپنی نیکی چھوٹی لگے۔ ہم کیا کہتے ہیں، چلو وہ فلاں وہ ریٹا کیٹا سے تو بہتر ہوں نا، چلو وہ فلاں فلاں سے تو میں بہتر ہوں نا۔ نہیں، آپ فاطمہ سے پوچھیں بہتر ہے، عائشہ سے بہتر ہوئی، خدیجہ کو اپنا رول ماڈل بنایا رضی اللہ عنہن، کہ اللہ ان سب پہ رضا مندی اپنی کرے، ان کو معیار بنائیں۔ جب آپ مارگریٹ اور فلاں اور فلاں اور فلاں کو اپنا رول ماڈل بنائیں گی تو آپ تو ہمیشہ ایج پہ بھی خوش رہیں گے۔ نہیں، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، پھر اللہ ان کو بدلے گا۔ یہی بات سورہ کاف میں ہم نے پیچھے پڑھی کہ اذھبتم طیبۃکم فی الحیات الدنیا، تمہاری ساری نیکیاں جو تھی وہ تو دنیا میں خیر چلی گئی، کافر کو وہاں جا کے پاک کیا جائے گا، مومن کو اس دنیا میں پاک کیا جاتا ہے۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اب دل تو چاہ رہا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہی پاک کرے، کس کو اچھا نہیں لگتا پاک ہونا، صاف ہونا، خوشبو میں بسنا۔ ایک اور مثال دے دیتی ہوں، عورتوں کی پسندیدہ مثال ہے، کیونکہ گھر کی صفائی کی مثال دے کے شاید آپ کا موڈ خراب کر دیا میں نے کہ اب ہمیں صفائی کرنی ہے، آپ اپنی صفائی کی بات کر لیں۔ کیا کرتی ہیں عورتیں، پہلے اپنی اسکن کی کیئر کراتی ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں پہلے ہم یہ کریں گے، فیشیل کراتے ہیں، بلیچ کرواتے ہیں، پالشنگ کراتے ہیں، اور کیا کیا کراتے ہیں، آپ لوگ ہی بتا دیں، یہ سب کچھ کر کے جاتے ہیں شادی میں، یہ پہلے کرتے ہیں، واصلح بالہم میک اپ کرتے ہیں، تین تین چار چار گھنٹے مشینوں کے آگے بیٹھ کے اور رنگ روغن کرتے ہیں تاکہ ہم سجیں۔ اب دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا پیارا کرے تو کیا کرو، اللہ کہتا ہے کیا کیا تم نے کہ تمہیں یہ ملا؟ اس کو آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ نتائج بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن راستے کے مرحلے جو ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں ہوتے. کہا ذالکا، یہ کیا، یہ کفرن ہم سے یاتیم وسلح بالحم، اتنا پیارا ان کو انعام، اتنا کچھ کیوں ملا؟ یہاں بالحم کا لفظ میں نے شاید ایکسپلین نہیں کیا، تو بال شان اور حال کے معنوں میں آتا ہے، اور کبھی قلب کے معنوں میں بھی آتا ہے. یعنی اللہ نے ان کا دل بدل دیا، ان کی شان بدل دی، ان کا حال بدل دیا، ان کے کاموں کو درست کر دیا، سارا کچھ اس میں آ جائے گا. کیا وجہ تھی، کیوں یہ سب ان کے ساتھ ہوا؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی، جبکہ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تو حق کی پیروی کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے تھا. یہ ہے فرق دو گروہوں کا. دیکھیے اللہ زینہ کفر اسے لے کے اسلحہ بالہم میں دو لوگ تھے، دونوں کے بعد کا ذالکا، یہ دو مختلف انجام کیوں ہیں؟ ایک طرف کیے کرائے پہ پانی پڑ گیا، راکھ ڈال دی سارا حلوہ پکا کے، اور دوسری طرف برائیاں بھی دور کر دی، فرشتہ چھپا دو چھپا دو. فرشتے دکھاتے ہوں گے اللہ یہ بھی تھی اس کی برائی، یہ بھی تھی، یہ بھی تھی، کہا چپ کرو میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں. فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ہے رویوں کا. کافر تبع الباطل، وہ باطل کی پیروی چاہتے ہیں، ان کو ہمیشہ باطل اچھا لگتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ بس ہر چیز میں باطل کا غلبہ ہو، جوش دے. جبکہ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ایمان والوں کو اتنا پیارا حال کیوں ملا؟ کیونکہ ان کی ساری زندگی اتباع حق میں تھی، اور حق من ربهم، کوئی گروہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی نمائش نہیں. اصل جنگ اس دنیا میں حق اور باطل کی. یہ دو بڑے بڑے محاذ لکھنے، حق کے نیچے سارے حق والے، باطل کے نیچے سارے باطل والے. باطل کے پھر کئی قسمیں ہیں، کہیں فسق ہے، کہیں فجور ہے، کہیں فحاشی ہے، کہیں اوریانی ہے، اور کہیں دین کے نام پہ جتھے بازی ہے. اور حق کے نیچے بس ایک ہی حق ہے، لا الہ الا اللہ. دعا کریں اللہ ہماری نسبتیں حق سے جوڑ دے، ایک نیا مسلک نہ بنا لیں کہ الحقی قبیلہ، حق مسلک، حق سے جڑیے، حق کو نام نہ بنائیے. اللہ نے اصل قیامت کے دن جو ہمارے فیصلے کرنے نا، وہ حق اور باطل پہ، کس نے سچ کا ساتھ دیا، کس نے باطل کا دیا، کون گروہ کا نام لے کے جھوٹ پہ اکڑ گیا، اور کون حق کا ساتھ دے کے کافر کا بھی ساتھ دینے لگ گیا. اصل جنگ یہ ہے. ہم کبھی خاندانوں کی اوٹ میں کسی کو سچا کہنے لگتے ہیں، کہیں برادریوں کے، کہیں خاندان کی، کہیں میکے اور سسرال کی. اب حق اور باطل کے نیچے میکے اور سسرال لکھ کے خود ہی دیکھ لیں ہماری ہمدردی کس کے ساتھ ہونی چاہیے. صرف اس لیے کہ وہ سسرال ہیں تو برے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ میکے والے ہیں تو ان کی بری بھی اچھی ہے؟ ہرگز نہیں. زندگی کا اصول بنائیں کہ اللہ میری نظر حق پر ہے، جو حق پر ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گی، اور جو جھوٹ اور غلط چیزوں پہ ہوگا اس کو میں نہیں مانوں گا. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ نے بیان کی لوگوں کے لیے مثالیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. کتنی پیاری بات ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ہے وجہ جو میں قرآن میں یہ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے عملی زندگی کی مثالیں انسان کے ذہن کو کھول دیتی ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں اس دنیا میں اپنی پوزیشن کا پتہ چل جائے، تم کہاں ہو، کدھر ہو، تمہاری کوششیں حق کو پھیلانے کی ہیں یا تم باطل کا لمبردار بنے ہو، تمہاری ساری زندگی کس قسم کی چل رہی ہے. تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس چیز کے لیے پیدا کیا اور تم کیا کر رہے ہو. تو ہم سب بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، اور ہم کس کی مخالفت میں لگے ہیں. میں سوچتی ہوں جب لوگ حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کیا ان کو قبر نہیں یاد آتی، ان کو موت نہیں یاد آتی، ان کو پل صراط پہ کھڑا ہونا نہیں یاد آتا، ان کو میدان محشر کی رسوائیاں یاد نہیں آتی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق کا حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور پھر اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما.